أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنی کتاب پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ کے اس آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کی یہ عظیم دولت نصیب ہوئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ یہ الکتاب ہے لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہدن للمتقین یہ متقین کے لیے ہدایت ہے یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہم نے کیا ہے سورہ بقرہ کا زیادہ تر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد شروع کے دور میں نازل ہوا کچھ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے سود کے متعلق آیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے نازل ہوئیں اور مضمون کی مناسبت سے اس کے ساتھ شامل کر دی گئی. آخری آیات جو ہیں وہ مکی دور کی ہیں اور وہ بھی اس صورت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پاک کی ترتیب کے اندر سورہ بقرہ کے اندر رکھا. ذالک الکتاب, یہ الکتاب ہے, الکتاب سے مراد ہے کہ یہ خاص کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے. لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا مفہوم یہ ہے, ایک تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, اس کے منجانب اللہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب کے مضامین کے اندر, اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کے اندر شک کی ذرا بھی گنجائش نہیں, کیونکہ اس کتاب کا مصنف کوئی انسان نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک خود اس کا مصنف ہے اور وہ تمام علوم کا جاننے والا ہے, شروع سے آخر تک ہر علم کا جاننے والا ہے, اس لیے اس کتاب کے مضامین میں شک کی گنجائش نہیں. یہ الگ بات ہے کہ انسان کی عقل کم ہو اور وہ اپنی عقل کی کمی کی بنا پر اس کتاب کے مضامین میں شک جو ہے وہ کرے, یہ اس کی اپنی عقل کا قصور ہے, ورنہ قرآن کہتا ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں. ہدن للمتقین, یہ متقین کے لیے ہدایت ہے, متقین یہ پہلی شرط ہے. ان آیات کے اندر اللہ نے چھ شرطیں بیان کی ہیں, چھ خصوصیات بیان کی ہیں جو اس کتاب پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. یہ کتاب ویسے تو سراسر ہدایت ہے, یہ اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کا پیغام ہے اور کافروں کے لیے بھی اللہ کا پیغام ہے. پوری انسانیت کے نام اللہ کا آخری خط اور آخری پیغام ہے, لیکن اس سے ہدایت حاصل وہی لوگ کر سکتے ہیں جن میں یہ چھ خصوصیات یا چھ شرائط پائی جائیں, اور اللہ نے اپنی کتاب کے شروع میں یہ شرائط اس لیے لکھ دی کہ جو شخص بھی اس کتاب پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان چھ شرائط کو پورا کرے. اگر ساری شرائط کو پورا نہیں کرتا یا ان میں سے ایک بھی اپنی مرضی سے چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے, اس کی معلومات سے استفادہ کر سکتا ہے, لیکن ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. فرمایا للمتقین, یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے. متقی کہتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والا ہو, جو پرہیزگار ہو, جو بلائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا جانتا ہو, جو سچائی پر چلنا چاہتا ہو اور جھوٹ سے نفرت کرتا ہو اور سچائی کا پیروکار بننا چاہتا ہو, اس کو متقی کہتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب, یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط اللہ نے بیان کی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی, الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. غیب سے مراد وہ چیزیں, وہ حقائق ہیں جو ہمارے حواس کی زد میں نہیں آتی, نہ ہم ان کو سونگ سکتے ہیں, نہ ان کو چکھ سکتے ہیں, نہ اپنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں. ہمارے حواس خمسہ کی زد میں جو چیزیں نہیں آتی وہ غیب کی باتیں ہیں. وہ معلوم کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نبی اس کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ اس کتاب پاک سے ہدایت حاصل کرتے ہیں جو اللہ کے انبیاء نے جو حقائق بتائے ہیں اللہ کی ذات کے بارے میں, اس کے صفات اور اس کے حقوق اور اختیارات کے بارے میں, اللہ کے رسولوں کے بارے میں, اللہ کی کتابوں کے بارے میں, جنت اور دوزخ کے بارے میں, فرشتوں کے بارے میں, جو باتیں اللہ کے انبیاء نے اور خاص طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حقیقتوں کے بارے میں بتایا ہے ان پر بالکل اسی طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح سے انہوں نے بتایا, اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کرتے. یہ ایمان بالغیب کا مفہوم ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں. اب اللہ نے کہا کہ صرف ایمان مجھے مطلوب نہیں ہے, جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ غیب کی باتوں پر ایمان لانے کے بعد بیٹھ نہ جائے, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. ادھر سے اذان کی آواز آتی ہے اور ابھی ایمان لائے ہوئے اگر انسان کو چند گھنٹے گزرے ہیں تو اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ جو امتحان جو ہے ایمان لایا ہے جو شخص, وہ عملی طور پر اطاعت کرنے کے لیے بات ماننے کے لیے تیار ہے یا نہیں. اور اس اطاعت کا پہلا جو سمبل ہے, پہلی علامت, وہ نماز ہے. اگر وہ شخص اذان کی آواز سن کر نماز کے لیے نہیں کھڑا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے ٹیسٹ کے اندر ہی ناکام ہو گیا ہے. اس کا جو پہلا امتحان اللہ نے لیا اس کے اندر وہ کامیاب نہیں ہوا. اور فرمایا کہ یقیمون الصلاۃ, جو ایمان لاتے ہیں وہ اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور اطاعت کی پہلی نشانی جو ہے وہ اقامت صلاۃ. پھر یہاں پر صرف نماز جو ہے وہ ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے, نماز قائم کرنے کا ذکر ہے. نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے اگر ایک محلے کے اندر سارے لوگ انفرادی طور پر تو نماز پڑھتے ہوں گھروں میں, لیکن مسجد کے اندر جماعت کا نظام قائم نہ ہو, باقاعدہ وہاں پر امام نہ ہو اور لوگ اکٹھے ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کریں, تو وہ جو الگ الگ پڑھ رہے ہیں وہ نماز قائم نہیں کر رہے, وہ نماز پڑھ ضرور رہے. تو اس لیے قرآن کہتا ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. آگے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, یہ تین صفتیں ہو گئی جو اس قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. چوتھی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, کہ وہ لوگ نہ صرف متقی ہوں, نہ صرف غیب کی باتوں پر ایمان لائیں, بلکہ نماز بھی قائم کریں اور اپنی جیب سے مِمَّا رَزَقْ, جو کچھ ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے. اب یہاں دو تین نقطے سمجھنے کی بات. اللہ کہتا جو کچھ ہم نے رزق دیا, یعنی مراد یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں, مریض دیکھتا ہوں تو مجھے رزق ملتا ہے. کوئی کاروباری انسان ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں دکان پر بیٹھتا ہوں تو مجھے رزق ملتا ہے. کوئی اسی طرح سے کوئی اور کام کرتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھے اس سے رزق ملتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ رزق تم خود حاصل نہیں کرتے, ہم یہ رزق دیتے ہیں. کتنے ہی دکاندار ایسے ہیں جو صبح سے شام تک بیٹھے رہتے ہیں اور ان کو رزق نہیں ملتا. کتنے ہی ایسے ہیں ریڑھی والے ہیں کہ جن کو اللہ ہزاروں لاکھوں کی جو ہے اس کی جو ہے آمدنی ان کی ہوتی ہے ماہانہ. آپ نے اکثر آپ کو جو ہے اس بات کا اتفاق, چھوٹے سے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں لیکن ان کی آمدنی جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یہ رزق تم خود حاصل نہیں کرتے, ہم اس کو تمہیں دیتے ہیں, اس لیے اس کو ہماری رضا کے لیے خرچ کرو, اس کو ہمارے دین کے لیے خرچ کرو. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرچ کرو. کچھ نے لکھا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے. یہ دو طرح کے صدقے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے, ایک فرض صدقہ ہے اور ایک نفلی صدقہ ہے. فرض صدقہ جو ہے وہ زکوٰۃ کی شکل میں اور عشر کی شکل میں ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اپنی جو اس کے پاس جو پیسہ ہے جو ایک سال تک اس کے پاس رہا اس میں سے 2.5% جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور اس کی آٹھ مدیں قرآن میں, ہم قرآن پڑھیں گے ہر چیز ہم پر جو ہے وہ آٹھ مدیں ہیں کہ کن کن کو وہ زکوٰۃ دی جا سکتی, ہر ایک کو نہیں دی جا سکتی, وہ آٹھ مدیں ہیں ان میں وہ خرچ کی جا سکتی. اسی طرح دوسرا صدقہ ہے نفلی صدقہ, جو اس زکوٰۃ سے بڑھ کر کوئی اپنی مرضی سے دینا چاہے اس کی کوئی انتہا نہیں, چاہے تو سارا دے دے, چاہے تو آدھا دے دے, چاہے تو اپنی, لیکن اس میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس میں انسان جتنا صدقہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ چوتھی صفت یہ ہو گئی کہ وہ اپنا مال جو ہے وہ کنجوس نہیں ہوتے. مراد یہ ہے کہ جو قرآن سے ہدایت کے حاصل کرنا چاہتے ہیں اس آدمی کو کنجوس اور بخیل نہیں ہونا چاہیے, اس کو اپنی ذات پر بھی جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اس کا اثر نظر آنا چاہیے. اور معاشرے کے اندر غریبوں یتیموں اور اللہ کے دین کے کاموں میں اس کو صرف کرنا چاہیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ان چیزوں پر, ان باتوں پر, اس چیز پر جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی. یعنی یہ پانچویں صفت ہے, پانچویں صفت ہے کہ جس میں فرمایا کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کی گئی, آپ کی پر نازل کی گئی یعنی قرآن پاک. یعنی وہ لوگ قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی آخری کتاب ہے. وما انزل من قبل, اور جو نازل کیا گیا تم سے پہلے, مراد یہ ہے کہ اس میں جتنے پہلے انبیاء کرام آئے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اللہ نے اس دنیا میں بھیجے, اور ان میں سے کچھ کا ذکر تقریباً 24-25 کا ذکر اللہ نے قرآن پاک کے اندر کیا, اور باقی جن کا ذکر نہیں کیا ان پر جو کتابیں اتری اور ان پر جو صحیفے اترے. مسلمان کے لیے لازم ہے کہ اگر وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو ان تمام انبیاء پر بھی ایمان لائے اور ان کی کتابوں پر بھی ایمان لائے, لیکن یہ صرف ایمان کی حد تک ہے. عمل صرف قرآن پاک کے مطابق کرنا جو ہے ہمارے اوپر فرض ہے. وبالآخرت ہم یوقنون, چھٹی اور آخری صفت جو لوگ اللہ کی اس کتاب پاک سے ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہوں, آخری شرط یہ ہے کہ وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہوں. آخرت کا دن کون سا ہے؟ آخرت کے عقیدے کے اندر مختلف چیزیں شامل ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دنیا اور یہ کائنات اور اس کا نظام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, یہ ختم ہو جانے والا ہے. دوسری بات کہ اس نظام کے ختم ہو جانے کے بعد اس آسمان, جس میں ہم پڑھیں گے 30ویں پارے میں ہم پڑھیں گے, اور بڑا ہی خوفناک نقشہ ہے جو اللہ نے قیامت کا کھینچا ہے کہ یہ آسمان جو ہے یہ پھاڑ دیا جائے گا, اور پہاڑ جو ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے, اور یہ زمین جو ہے اس پر جو ہے وہ زلزلہ آ جائے گا, ہر چیز تہ والا ہو جائے گی. اس دن پر جو ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. اور اس آخرت کے عقیدے میں یہ بھی شامل ہے کہ ایک وقت جب یہ سارا ختم ہو جائے گا, پھر ایک اور وقت آئے گا جب اللہ نیا عالم وجود میں لائے گا, اس کا نام آخرت ہوگا, اس کے اندر حساب کتاب ہوگا. تمام انسان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہوں گے, بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر ایک دن کا بچہ بھی اس دن پیدا ہوا جس دن قیامت آئی, اس کو بھی دوبارہ اللہ اسی حالت کے اندر اس کو زندہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. پھر ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا, جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اللہ جنت دے گا, جو بد لوگ ہوں گے ان کو اللہ جو ہے وہ جہنم دے گا. کن کو اللہ نیک لوگوں کو جنت میں ڈالے گا, اس کی تفصیلات سے قرآن پاک کی آیات بھری پڑی. جن کو اللہ جو ہے جہنم کے اندر ڈالے گا, ان کی تفصیلات جو ہے ان کی خصوصیات ہم قرآن پڑھتے جائیں گے وہ ہمارے سامنے آتی جائیں گی, کہ کن کو اللہ جو ہے وہ جنت میں ڈالے گا اور کن کو اللہ دوزخ کے اندر ڈالے گا. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا یہ جو ہے آخرت کا عقیدہ کہلاتا ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ اس آخرت کے عقیدے کے بغیر انسان جو ہے وہ اس کتاب پاک سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتا. وہ اس کو پڑھ سکتا ہے, اس کا ثواب حاصل کر سکتا ہے, وہ اس سے جو ہے جن بھوت بگا سکتا ہے, وہ اس سے تعویذ بنا سکتا ہے, وہ اس سے جو ہے مضمون لکھ سکتا ہے, کتابیں لکھ سکتا ہے اس سے, لیکن ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اسے نہیں مل سکتا جب تک یہ 6 چیزیں اس کے اندر موجود نہ ہوں. پہلی یہ کہ وہ متقی ہو, خدا سے ڈرنے والا ہو, وہ غیب کی باتوں پر ایمان لاتا ہو, وہ نماز قائم کرتا ہو, جو رزق اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو اس میں سے خرچ کرتا ہو, اور جو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا ہے اس پر ایمان رکھتا ہو, پہلے انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو, اور آخرت کے دن پر ایمان اور یقین رکھتا ہو. اللہ کہتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ہم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیابی حاصل کرنے والے. اور یہ کامیابی صرف جو ہے آخرت کی کامیابی نہیں ہے، قرآن کے اندر جو کامیابی کا لفظ ہے اس میں عام طور پر اللہ جو ہے آخرت کی کامیابی ہی حقیقی کامیابی ہے. لیکن ان چھ شرطوں پر اگر انسان ایمان لائے، ان پر عمل کرے، تو دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدم چومے گی اور آخرت کی کامیابی بھی اس کا مقدر ہوگی. یہ فلاح اور کامیابی جو ہے یہ دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. اللہ نے یہ گارنٹی دی ہے کہ جو شخص یا جو قوم ان چھ شرائط کو پورا کر دے گی ہم دنیا اور آخرت میں ان کو کامیاب کر دیں گے. آگے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کفر کیا، سواء علیہم ان کے لیے برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ یا تم انہیں ڈراؤ یا تم انہیں نہ ڈراؤ، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں. اس سے کفروا سے مراد ہے کہ جنہوں نے ان چھ باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. وہ جو ہے زبان سے کہتے رہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن اگر چھ باتوں کا انکار کر دیا، ان شرطوں کو پورا نہ کیا، اللہ کہتا ان کے لیے برابر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، اپنے برے اعمال کے برے انجام سے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں. ختم اللہ علی قلوبہم و علی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوۃن، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب. یعنی اللہ کہتا ہے جو یہ چھ شرائط جو ہیں ان کو مانتے نہیں ہیں یا ان پر عمل نہیں کرتے، اللہ کہتا ہے تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. ان کے دلوں پر اللہ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دینا چاہتا. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اس طرح سے نہیں لگائی کہ پہلے اللہ نے مہر لگا دی اس لیے اب وہ جو ہے ایمان قبول نہیں کر سکتے. جب انسان خود سوچ سمجھ کر ایک چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے، وہ انکار کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے رسولوں کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کے انبیاء کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیتا ہے، ان تمام عقائد کا انکار کر دیتا ہے، تو پھر ایک سٹیج ایسی آتی ہے جب وہ اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے، کسی کے سمجھانے کے باوجود بھی ان باتوں پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر ایک آخری سٹیج وہ آتی ہے کہ پھر اللہ ان کے دلوں پر جو ہے وہ ٹھپا لگا دیتا ہے، پھر وہ دوبارہ ایمان قبول نہیں کر سکتے. اس آخری سٹیج کا اللہ نے ذکر کیا، وہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہیں ان کے اوپر مہر لگ گئی. مراد یہ ہے کہ اب ان کے دل جو ہیں ایمان کو جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، ان کے کانوں پر جو ہے وہ مہر لگ گئی ہے. مراد یہ ہے کہ اب ان کے کان حق کی بات نہیں سنیں گے، اب جو ہے وہ حق جو ہے ان کے لیے جو ہے بالکل جو ہے اس کے لیے بے بہرا ہو گئے ہیں. فَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. ان کی جسم کی آنکھیں تو موجود ہیں، سر کی آنکھیں تو موجود ہیں، لیکن حق کو دیکھنے کے لیے جو آنکھیں درکار ہیں وہ آنکھیں ان کے جانوروں کی طرح، جانور بھی ہر چیز کو دیکھتے ہیں لیکن وہ بات کو سمجھتے نہیں. اللہ کہتا ان کی آنکھیں تو موجود ہیں لیکن وہ اس سے حق بات کو، دین اسلام کی بات کو جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں. ولہم عذاب عظیم، اللہ کہتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وقت ختم ہو گیا، باقی انشاءاللہ کل کریں گے. اما علینا الا البلاغ المبین.